پھر وہ کہتے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے دو ساتھیو قید خانے کے، اما احدکما، تم میں سے ایک، یعنی اما کا مطلب ہے جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے، تو تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، واما الاخر، اور دوسرا، فیصلب، سولی چڑھایا جائے گا، صلیب چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسی، پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، یعنی سولی پہ لٹکا رہے گا اتنی دیر کہ پرندے آ کے اس کا سر نوچ کے اس کا مغز کھا جائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس میں تم دونوں جواب مانگ رہے تھے، تعبیر مانگ رہے تھے، وہ فیصلہ ہو چکا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی اور دو ساتھیوں کی انتہائی خیر خواہی کرتے ہیں، ان تک حق کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، سچی بات ان کو بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جواب کا انتظار نہیں کرتے۔ یعنی کہ ایک دو بتا کے پھر پیچھے پڑ جائیں، اچھا میں نے جو تمہیں ابھی بتایا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس پر، مانے ہو کہ نہیں مانے، بتا دیا اور کام ختم۔ اب اپنی عقل استعمال کریں، کیونکہ ہر ایک نے اللہ کو خود جواب دینا، وہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے اور نہ کوئی اور، ہر شخص کو اپنے ضمیر اور اپنے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تھوڑی سی بات تم سے کر کے میں تمہیں تمہاری تعبیر بتاؤں گا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر تعبیر بتاتے وقت بھی آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، پہلے تو انہیں اسی طرح بلاتے ہیں، اے دوستو، او مائی کمپینینز، مائی فرینڈز، یہ نہیں کہتے کہ او قسمت کے مارے تو فلاں، تیری موت سر پہ آئی ہوئی ہے اور دیکھنا تیرا حال کیا ہوتا ہے، کہ ایسا ٹانگا جائے گا کہ اترے گا نہیں جب تک تیرا سر نہ کھا لیا جائے، یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہو سکتا تھا۔ کیونکہ عموماً جن لوگوں کے پاس کچھ زیادہ علم ہوتا ہے نا، ان کا دماغ بہت اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ گفتگو میں بھی احتیاط نہیں کرتے، وہ دوسروں کو اتنا نیچے دیکھتے ہیں اور ایسا ذلیل کرتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے، آپ کو اگر کبھی کسی کاہن یا کسی تعبیریں بتانے والے یا کسی نجومی وغیرہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، اچھا یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ستارے بولتے ہیں، اور اس میں کوئی صاحب اسی طرح بتا رہے تھے، اور وہ یوں لگ رہے تھے جیسے وہ دوسروں کے خدا ہوں۔ یعنی جن لوگوں کے پاس خصوصاً اس قسم کا علم ہوتا نہیں، وہ بھی ایک فراڈ ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے ان کو اتنا اونچا ماننے لگتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی خدا بن گئے ہیں، اور پھر وہ اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے اس طرح بات کرتے ہیں گویا وہ ان کے بندے ہوں، غلام ہوں، اور اس میں عزت بے عزتی کی کوئی بھی وہ فرق نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ہمیں کسی نے بتایا کہ کسی جگہ پر ایک خاتون ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی، تو ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے کہا کہ بلا دیکھے کرتی کیا ہے نا، کیا ہوتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے۔ ہم نے گاڑی روکی اور تھوڑی دیر کے لیے اندر جا کے تو دیکھا تو ایک بہت بڑا صحن میں ہجوم خلقت اکٹھی تھی، اور ایک عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس طرح کھلے سے بال اور بالکل شکل بھی ایسے ہی کچھ لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی ہیبت ناک سی، اور بالکل چیخ چلا کے اس طرح جیسے مرد باتیں کرتے ہیں، اوئے اور اس طرح کر کے بہت ہی بھونڈے طریقے سے، اور شاید وہ لکھی ہوئی چیزیں تھیں یا کوئی بہت سال پہلے کی بات، تو نام لے لے کے او فلاں تیرا یہ ہو جائے گا اور فلاں تیرا یہ ہو جائے گا اور فلاں تیرا یہ ہو جائے گا، عجیب و غریب منظر۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کاہن کا انداز، نجومی کا انداز، اور اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اور ایک پیغمبر کا انداز جو ہے وہ کتنا فرق ہوتا ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ بھی نے کہا تیرا یہ ہوگا اور تیرا یہ ہوگا، کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، پہلے اچھی بات بتائی۔ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ تعبیر میں جو دوسرے کو خوش کرنے والی، اس کے حسب حال، یہ نہیں کہ کوئی شراب پلانا اچھی بات تھی، جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی تھی دونوں میں سے، پہلے وہ بات کی اور کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، نام لیے بغیر، نام نہیں کوٹ کیا، یہ بھی نہیں کہا جس نے یہ پوچھا اس کا یہ جواب، کہا تم دونوں میں سے ایک اپنے آقا کو، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اس کو سولی دی جائے گی، اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، اور جس بات میں تم جواب مانگ رہے تھے وہ بات ہو بھی چکی، خود ہی الامر ایسا ہو چکا، ڈن، ایسا ہوگا اب ضرور۔ اور وہ اتنے زبردست طریقے سے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ پیغمبر تھے، اور بعض روایت میں آتا کہ انہیں پیغمبری جیل خانے میں ہی ملی تھی اور وہیں انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام ہمیں کہیں بھی تبلیغ کرتے نظر نہیں آتے، یہاں تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے کسی کو پتہ چل سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ خواب جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پہ ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب خواب کی تعبیر سامنے آئی تو وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو ایسے جھوٹ موٹ کا خواب بتایا تھا، تو ان کا کہ نہیں جو جھوٹ بتایا تھا یہ سچ بتایا تھا، جو تم نے پوچھا اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہیں یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ابن مسعود کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جواب سن کے دونوں قیدی کہنے لگے ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس یہ علم ہے تو ہم نے سوچا آپ کو ٹیسٹ کریں۔ اور تستفتیان کا لفظ فتویٰ مانگنے کے لیے ہوتا ہے، سوال جواب، کوئسچن آنسر، کیو اینڈ اے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف خواب کی تعبیر بتانے کا ادب نہیں بلکہ کسی کے بھی سوال کا جواب دینے کا یہی اچھا طریقہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص آپ سے آ کے دین کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس موقع پر جواب کیسا ہونا چاہیے کہ جس میں دوسرے کی تسلی ہو؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کیا میں تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہوں، ایک جواب یہ ہو سکتا ہے بالکل نہیں، تہجد کا وقت عشاء کے بعد نہیں ہوتا، تہجد کا وقت مختلف ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث بیان کر کے یا جو تہجد کا معنی ہے وہ بیان کر کے بات شروع کریں کہ تہجد کا مطلب ہوتا ہے سو کر جاگنا، وجود کہتے ہیں سونے کے بعد جاگنا، اور خاص طور پر رات کا پچھلا حصہ جو ہے اس وقت دعائیں سنی جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ پچھلے حصے میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس شخص کو اپنا جواب بھی مل جائے گا اور ایک آلٹرنیٹ بھی اور سولوشن بھی مل جائے گا، اور ایک مثبت جواب ہوگا۔ ایک جواب کیا ہے کہ آپ کہیں نہیں 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 بالکل نہیں ہوتا اور بات ختم، اور کوئی سولوشن نہیں دیا آپ نے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں سے جواب دینے کی بجائے کیا کریں کہ اس کو تہجد کا مطلب بتائیں اور اس کا اصل وقت بتائیں۔ اور اگر کوئی شخص پھر ضد اور تکرار کرتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو عشاء بھی اتنی دیر سے پڑھتا ہوں، اور مثلا میں دوا کھاتا ہوں میں نہیں اٹھ سکتا، تو میں کیا کروں؟ آپ اسے بتا دیں کہ ٹھیک ہے تم ایکسٹرا نفل پڑھ کے سو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ حالات کے بدلنے سے بعض اوقات احکام بھی بدلتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہمیشہ اصل حالت کسی بھی چیز کی، آئیڈیل سچویشن، میں شروع سے آپ کو بتا رہی، ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن کسی بھی کام کے کرنے کا بہترین وقت، اور اگر کوئی اس کو کیچ نہیں کر پاتا اپنی کسی مجبوری سے تو اس کے بعد دین نے ہمیں ایکسپشنل صورتیں بھی بتائی ہیں کہ سیکنڈ آپشن پھر کیا ہے، تھرڈ آپشن کیا ہے۔ ہر کام ہمیشہ اعلی درجے پہ ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ دین کا صرف اعلی ترین رخ لوگوں کو دکھائیں اور اس سے دوسرے اور تیسرے درجے کا سولوشن نہیں بتائیں تو لوگ کیا کریں گے، یا آر یا پار، یا کریں گے اور یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پھر بہت سے دین والے لوگ دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو تستفتیان جب کوئی فتویٰ پوچھے، جواب کسی چیز کے بارے میں مانگے، تو دوسرے کی سیٹسفیکشن ضروری ہے۔ یہی سوال میں نے تو بس بطور مثال ہی ایک بیان کی تھی۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص مثلاً کسی جاب سے لیٹ آ رہا ہے واپس، اب ظاہر ہے کہ اس کی نماز ذرا دیر سے ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرے، نہ رستے میں کہیں جگہ ہے، یعنی کوئی اس کے پاس سولوشن ہے ہی نہیں۔ مثلاً ٹرین پر آ رہے، اب اگر وہ ٹرین پر نماز شروع کرتا تو ہو سکتا ہے جس ٹائم پر نماز کا وقت شروع ہو اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ٹرین کا اسٹیشن مس ہو جائے، یعنی کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ انتہائی مجبور ہوتے ہیں، تو اس میں دین کے اندر ایسی رخصتیں موجود ہیں، لیکن بعض لوگ ان رخصتوں سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں گے اور پھر کہیں گے چونکہ دین میں یہ رخصت ہے نا، تو اس لیے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو رخصتیں ہوتی ہیں غیر معمولی حالات کے لیے، عام حالات کے لیے نہیں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے نماز جمع کی، اب لوگ اس ایک بات کو جو ایک دفعہ ہوئی زندگی میں آپ کی روز کا معمول بنا لیں، تو زیادتی ہے نا دین میں۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا کس نے، یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص سے، ظن جس کے بارے میں انہیں یقین تھا۔ یاد رکھیے کہ ظن کے دو معنی ہیں، گمان اور یقین، لیکن ظن کے بعد اگر انا آ جائے تو معنی یقینی طور پر یقین ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، یظنون انہم ملاقو ربہم، تو وہاں بھی ہم نے کیا معنی کیا، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ صرف گمان رکھنے والا اتنی اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ظن ان، تو اس کو یقین تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، جس کے بارے میں یقین تھا کہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے جو ساقی تھا۔ ایکچولی جو تفسیر میں قصہ آتا نا، وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے سازش کی بادشاہ کے خلاف کہ اس کو کھانے میں زہر کھلا دیا جائے، تو جو پکانے والا تھا اس نے ملا دیا، تو جو پانی پلانے والا تھا یا کھانا پیش کرنے والا تھا اس کو پتا تھا، وہ اس میں شریک نہیں تھا سازش میں، لیکن اس کے علم میں تھا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس ساقی نے، ساقی کے تو پانی پلانے والے، ساقی نے کہا کہ اس میں زہر ہے، تو جب پکانے والے نے سنا کہ یہ میرے بارے میں یہ راز کھول رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں پانی میں زہر ہے، یہ جو پانی آپ کو پلانا کہ اس میں زہر ہے۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ نہیں اس میں زہر نہیں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسے پی کے دکھاؤ، اس نے پی لیا پانی تو کچھ نہیں ہوا، پانی میں زہر نہیں تھا، لیکن کھانا جب کسی جانور کے آگے ڈالا گیا تو کھانے والا مر گیا۔ اب یہ کہ دونوں کو جیل بھیج دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے پر بھی الزام آ گیا۔ اب بعد میں جب حقیقت پتا چلی تو جو دوسرا مجرم نہیں تھا اس کو چھوٹنا تھا، اور پھر وہ جو تعبیر تھی وہ بھی اس کے مطابق تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں، ساقی کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ اب جیل سے چھوٹ جائے گا اور واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، تو انہوں نے اس سے کہا اذکرنی، میرا ذکر کرنا، یعنی مجھے مینشن کرنا، عند ربک، اپنے آقا کے پاس، یعنی بادشاہ کے تم خدمت گزار ہو، اس کے آس پاس رہتے ہو، اسے پانی پلاتے ہو، تو تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا کہ میں کون ہوں اور کیوں جیل میں پڑا ہوا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزیز مصر کا عہدہ پرائم منسٹر جیسا تھا، لیکن اس سے اوپر ایک اور تھا جو بادشاہ کا تھا، ٹھیک ہے؟ آج کل بھی آپ دیکھیں جیسے برطانیہ میں بادشاہت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بھی، یعنی کہ جمہوری نظام بھی ہے، تو کچھ اسی طرح کا شاید وہاں بھی سسٹم ہوگا۔ بہرحال عزیز مصر نے بھجوایا تھا یوسف علیہ السلام کو جیل میں، اب وہ تھے بالکل بے قصور، انوسنٹ تھے اور بلا وجہ جیل خانے میں تھے، تو یوسف علیہ السلام کو ایک ہوپ نظر آئی کہ کیوں نہ بادشاہ تک اپیل کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کس کو واسطہ بنایا، ساقی کو، اور کہا جا کے تم اپنے بادشاہ یا آقا سے میرا ذکر کرنا کہ میں کس طرح جیل میں ہوں۔ لیکن جب وہ شخص گیا اور اپنی ڈیوٹی پہ واپس اور محل میں رہتے ہوئے دنیا کے عیش و عشرت میں پھر کھو گیا، فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا، ذکر، ذکر کرنا، مینشن کرنا، رب ہی اپنے آقا کے پاس۔ فلبسا، تو ٹھہرے رہے، کون، یوسف، فی السجن، قید خانے میں، بدع سنین، کئی سال، یوسف کو پھر مزید کئی سال اور قید خانے میں رہنا پڑا۔ اب اس میں ایک تفسیر دوسری طرح بھی کی جاتی ہے، اور وہ کیسے؟ کہ یوسف علیہ السلام نے جب ساقی سے کہا کہ میرا ذکر کرنا، تو اس وقت یوسف کو بھول گیا، اللہ کو یاد کرنا، اور انہوں نے سہارا لیا مشکل سے نکلنے کے لیے بادشاہ کا، اور واسطہ بنایا ساقی کو. یہ تفسیر بھی کی جاتی. فَأَنسَاهُ، ہُو سے مراد یوسف ہے یہاں دوسرے معنی میں. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اپنے رب کا ذکر. اور اس بارے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، اگر وہ ایک انسان سے اذکرنی عند ربک نہ کہتے تو جیل کے اندر اتنی طویل مدت نہ رہتے. یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. بہرحال ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ یہ کر چکے، یوسف علیہ السلام سے یہ ہو گیا، تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف، تمہیں قتل سے کس نے بچایا تھا؟ اللہ نے. کنویں سے کس نے نکالا؟ اللہ نے. عزیز مصر کے گھر کس نے پہنچایا؟ اللہ نے. اس کی بیوی کے فتنے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے. تو پھر اس جیل سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے. بہرحال انہوں نے اس کو تسلیم کیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. اب اگر اس تفسیر کو ہم کنسیڈر کریں، تو بات یہ ہے کہ کیا انسان کو کسی مشکل وقت میں کسی انسان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے بات اور ہے، لیکن انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہتے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار کیا معنی؟ نیک لوگوں کی نیکیاں سیئات المقربین، مقرب لوگوں کی سیئات شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. عام باتیں، یعنی وہ باتیں جو عوام الناس کے لیے جائز ہوتی ہیں، ان کی رخصت ہوتی ہے، ان میں کوئی قباحت نہیں، فتویٰ ہے، رخصت ہے، کر لیں، جائز ہے، حرام نہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے مقرب اور اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی. سمجھ آئی بات؟ بہرحال دونوں آرا ہیں. دیکھیے قرآن پاک کا انداز ایسا ہے کہ جس میں بہت سی وسعت ہے. یہ جو ضمائر ہیں یہ کس طرف کو جاتی ہیں؟ اور ان کو کہتے ہیں مدلولات. یعنی مدلولات کے فرق سے پھر تفسیر میں وسعت آ جاتی ہے، کون سی چیز کس طرف راجے ہو رہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ اعلیٰ ترین اخلاق پر تھے اور اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، نوبلسٹ پرسن تھے اس زمین پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے تھوڑی سی مدد بھی مانگے. انہیں پوری کی پوری مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اب دیکھیے کہ سفارش اسلام میں منع نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے جائز حق کی سفارش کر دے، اور یہاں یہ سفارش کو غلط تو نہیں تھی. پیچھے آپ بڑھ چکے ہیں نا، جو کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، ثواب ہے. انبیاء کے لیے اس لیے بھی ہے کیونکہ انبیاء کے ایمان اور یقین اور جو درجے کی بلندی ہے وہ اور لوگوں کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے. مثلا پیغمبر جبریل علیہ السلام کو اگر دیکھتے ہیں، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ مشاہدہ کرواتے ہیں جو عام انسان نہیں کرتے، تو پھر ان کا جو یقین اور ایمان کا لیول ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ جس طرح ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جس طرح وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اور اللہ کے بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں آنا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ پیغمبر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی بات بھی اگنور نہیں کرتے. مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ایک بچہ بہت ہی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اور ہر اعتبار سے بہت ہر چیز کا خیال رکھتا، بہت پرٹیکولر ہے، اور دوسرا بچہ جو وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، جو سنتا ہے اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ اس کو ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو نہ سنے اس کی بڑی بڑی باتیں بھی آپ کیا کہتے ہیں، اس نے سننا نہیں، چھوڑو کیا بتانا. اب مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو دیکھ کر جب کام میں مصروف تھے تھوڑا سا ہی چہرے کا رنگ بدلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس و تولا ان جاءہ الاعمی. کسی عام انسان کے حق میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا اگر کوئی عام انسان یہ کرے، لیکن پیغمبر کے لیے، کیونکہ بالکل سفید جو چادر ہوتی ہے نا اس پہ ہلکا سا سپاٹ بھی دکھتا ہے، اور جو پہلے ہی میلے ہیں ان کے بڑے بڑے داغ بھی نہیں پھر دکھتے، تو ان کو کیا متوجہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ کہف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس پر بھی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. بہرحال ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالی کو ابھی مقصود تھا کہ ابھی مزید کچھ وقت یوسف یہیں گزارے ہیں، اصل میں تو اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے پہلے نہیں ہوتا. جتنے سال اللہ کو مقصود تھا جیل میں رکھنا اتنے سال انہیں رہنا ہی تھا. اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں بعض اوقات کوئی ایک مسئلہ اٹک جاتا ہے، حل ہو کے نہیں دیتا، ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں سنی نہیں جاتی، کبھی کبھی تو دل بھر جاتا اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری سنتا. ہوتا ہے نا، ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی اٹک آتی ہے کہ جس میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب کیا کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہمیشہ نہیں رہا، ہمیشہ جاتا ہے، لیکن بعض چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری چیزیں دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً فوراً آپ کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے دل میں بات ہوگی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری کر دیں گے، لیکن کہیں کہیں ایسی اٹک لگتی ہے، بعض وقت انسان متزلزل ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری تو پھر شاید کوئی نماز ہی نہ قبول ہوتی، اور شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو کوئی نیکی بھی تمہاری قبول نہیں ہو تو تمہارا تو سب پڑھا پڑھایا ضائع، اور بس مایوس کرتا ہے نا شیطان تاکہ انسان اللہ سے دور ہو. اور یہی ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، جو یہاں اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لے اور اپنے یقین کو نہ کھونے دے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. درجوں کی بلندی امتحان کے بغیر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں انسان کو ضرور ٹیسٹ کرتا ہے، خواہ کوئی کیسا بھی ہو. پیغمبروں کو اللہ نے ٹیسٹ کیا، امتحان میں ڈالا، تو سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ سے جتنا قریب ہو اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی بھی آزمائش کے وقت یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں کسی اور پر نہیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام پر جتنی آزمائشیں آئیں کسی اور پر نہیں آئیں، لیکن ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خلیل اللہ، اپنے دوست کو اس نے اتنا آزمایا. تو اس لیے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اس مسئلے کو حل ہونا ہے جبھی ہونا ہے، اس سے پہلے ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے اپنے حواریوں سے کہا، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا یا میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات، سات گائیں، میں نے سات گائیں دیکھی، سمانن، موٹی تازی، سمین سے، سین میم نون، سمن کہتے ہیں چربی کو، سمانن، موٹی تازی، یاکلہن، کھا رہی ہیں ان کو، سب ان سات یعنی گائیں، اجافن، جو پتلی ہیں، اجاف ایسی گائے جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، جب انسان یا کوئی جانور پتلا ہوتا ہے نا تو اس کی ایک ایک ہڈی الگ الگ دکھنے لگتی ہے، اسکنی، ویری اسکنی، یعنی بہت پتلی ڈھانچہ گائیں ہیں جو موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، حیرت کی بات ہے. وہ سبع، اور سات، سمبلاتن، سمبلت ان کی جمع، پیچھے پڑ چکے ہیں، کیا پڑھے تھے، خوشے، بالیاں، خدرن، سبز، وہ اخرا، اور دوسری، یابساتن، یابسات ان کی جمع، خشک، سات بالیاں سبز ہیں اور سات خشک ہیں، یا ایہا الملأ، او نوبلز، او چیفز، اے بڑے بڑے لوگوں جو میرے آس پاس ہو، افتونی، بتاؤ مجھے، فتویٰ دو مجھے، فی رؤیایا، میرے خواب کے معاملے میں، میں نے جو خواب دیکھا ہے مجھے اس کا جواب دو، یہ کیا دیکھا ہے میں نے. ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خواب کے لیے، تعبرون، تعبیر بیان کرنے والے، اگر تم خواب کا مطلب جانتے ہو تو مجھے بتاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیگر ادیان میں یا دیگر کلچرز میں بھی خوابوں کی تعبیر کا علم کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے خواب دیکھ رہا ہے، اور خوابوں کو صرف کوئی سچا یا مومن ہی نہیں صحیح خواب دیکھتا، بلکہ اکثر لوگ سچے خواب دیکھ لیتے ہیں، جیسے اب یہ جو بادشاہ تھا یہ مشرک تھا لیکن خواب اس کا بالکل سچا تھا. تو خواب کی سچائی کا تعلق کسی شخص کے سچا ہونے سے نہیں، کوئی بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے. تو مجھے تم خواب کی تعبیر بتاؤ. اور حیرت کی بات ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں خوابوں کا بہت اثر ہے. یعنی خواب، کئی قسم کے خواب ہیں، خود یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد ان کے جو قید خانے کے ساتھی تھے انہوں نے خواب بتایا، دیکھا یا نہیں بہرحال وہاں بھی ذکر ہے. یہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ پھر خواب، ایک خواب کے بعد آزمائش شروع ہوئی اور اب اس خواب کے بعد آزمائش ختم ہوگی، اب ورق پلٹ جائے گا. یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے اب مشکلات سے نکلنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. اس بات کی روشنی میں کیا بات پتہ چلتی کہ کیا خوابوں کا انسان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یا خواب صرف خرافات ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. ہاں یہ نہیں کہ انسان حقیقت کی دنیا سے نکل کے ہر وقت خوابوں میں رہے، یا صرف خوابوں پر ہی زندگی بسر کرے اور خوابوں کو ہی دین بنا لے، یہ بھی درست نہیں، دوسری ایکسٹریم ہے. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب بالکل لایعنی چیز ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب ہی سب کچھ ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب جو انسانوں کی زندگی میں اثر رکھتے ہیں، شیطانی خواب یعنی جو انسان کو جاگتے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے دل میں تو سوتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور تیسرے انسان کے اپنے ہی دل کی خواہشات اور حدیث نفس اور دل کی باتیں، جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا تو خواب میں کر لیتا ہے. تو جو پہلی قسم کا خواب ہے، سچے خواب، وہ بہرحال انسان کی زندگی میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، ازغاس و احلام، پراگندا خواب ہے، یہ تو عجیب و غریب قسم کے خواب ہیں. ازغاس کیا چیز ہے؟ ضاد، غین، ثا، دغس. دغس کہتے ہیں گھاس کے گڈے کو، جھاڑو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گٹھی نہیں ہوتی جیسے، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، یعنی اتنی گھاس یا شاخیں، ٹہنیاں وغیرہ جو مٹھی میں آ جائیں جیسے جھاڑو ہوتا ہے، اس کو دغس کہتے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس مٹھی میں طرح طرح کے وہ ٹنکے شنکے جمع ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں تو ایک چیز ہے لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں، یعنی کنفیوز قسم کی چیز. ازغاس و احلام، احلام حلم کی جمع، خواب، رؤیا بھی خواب کے لیے ہوتا ہے اور حلم بھی خواب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کچھ پریشان خواب ہیں، کوئی میننگ لیس خواب ہیں، عجیب خواب ہیں. وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، بتعویل الاحلام بعالمین، احلام کی تعویل یا ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. عالمین کا کیا معنی؟ عالم، اور احلام حلم، یعنی یہ خواب تو کچھ میننگ لیس لگتے ہیں. وقال الذی، اور کہنے لگا وہ شخص، نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، ساقی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں تھا، جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے کچھ خواب دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے بیان کیا ہے اور کسی کو جواب نہیں آ رہا، تو اسے وہ کئی سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، یاد آ گیا ایک مدت بعد. وَذَّكَرَ اصل میں کیا تھا؟ وَاسْتَكَرَ، ذال کافرے ہی اس کا روٹ ہے. بہت سارے اس میں چینجز ہو کے وذکر بنا ہے. ذکر استقر تھا, پھر تا دال بنی اور دال دال میں مدغم ہوا اور وذکر بن گیا, معنی وہی ہے اور یاد آ گیا. اور وذکر کا معنی بھولی بسری بات یاد آنا, بھولی ہوئی بات یاد آ جانا. بعد امتن, ایک مدت بعد, اور امت کے کئی معنی نا, مدت, جماعت, طریقہ, دین. انا انبئکم, میں بتاتا ہوں تم کو, بتأویلہ, اس کی تعبیر, میں تمہیں اس کی تعبیر دیتا ہوں. فارسلونی, مجھے بھیجو, مجھے نکلنے کی اجازت دو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا حقیقت ہے.